لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، رمضان کے اس بابرکت مہینے کی یہ 25ویں رات، 25ویں شب اور اس آخری عشرے کی یہ تیسری طاق رات ہے. آخری عشرہ بھی اس طرح سے اب آدھا ہونے کو ہے، اور جب آخری عشرہ بھی آدھا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں رمضان کا مہینہ اس کے بعد بڑی جلدی گزر جاتا ہے، گنتی کے چند دن رہ جاتے ہیں، چار دن یا پانچ دن کا اور معاملہ اس کے بعد رہ جاتا ہے. تو آج 25ویں شب ہے، تیسری طاق رات ہے. آج کے اس درس میں قرآن سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند مسائل ہیں وہ مسائل آپ کے سامنے واضح کر دوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کل ہمارے ایک بھائی نے یہ بات ذکر کی، درس کے بعد جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ ایک آیت سورہ احزاب کی رہ گئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عام طریقے سے بہت سارے خطبہ کو آپ سنتے ہوں گے کہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو دوسرے خطبے میں آخر میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد خطبے میں یا کہیے ممبر پر درود بھی پڑھتے ہیں. تو بہت مشہور ہے یہ آیت سورہ احزاب کی، یہ بھی ایک آیت ہے. لیکن پہلی بات یہ میں واضح کر دوں کہ پوری سورہ یا سورہ کی ہر ہر آیت کا درس یہاں پہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ اگر ایک ایک آیت کا درس لیں، اب اسی آیت کا اگر ہم درس لیں گے تو کم سے کم دو دن تو درس جائے گا اس کے اوپر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کیونکہ جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو کون کون سے صیغے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے عربی میں، اور اس کتاب میں انہوں نے وہ ساری روایتیں ذکر کی ہیں جو اس سے متعلق ہیں. کچھ روایتیں ثابت ہیں اور بہت سی روایتیں ضعیف، اور بعض روایتیں موضوع درجے کی بھی ہیں. تو اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو میں نے آپ سے کہا کہ ابھی دو دن کا درس پھر اسی میں چلا جائے گا، حالانکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھیں، پھر کوئی موقع آئے گا تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے ذکر کریں گے، اس آیت کے بارے میں بھی ذکر کریں گے. ویسے صبح کے درس میں ہر روز جو فجر کے بعد درس ہوتا ہے اس میں قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کی ایک ایک آیت کی تفصیل کے ساتھ ہم تفسیر کرتے ہیں ہر اتوار کو مسجد ابو ریحان میں صبح 8 بجے. یہ تفصیل جو ہے چلتی ہے وہاں پر، ایک آیت کبھی کبھی دو آیت، ایک گھنٹے کا درس ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ تو 3 آیتیں صرف ہوتی ہیں. تو ایسی کوئی مجلس رہے گی تو بعد میں اس آیت کے تعلق سے بھی بات آئے گی، پورے یعنی ایک پارہ امام صاحب پڑھتے ہیں تو ایک پارے کا ایک ایک آیت کا درس نہیں ہو سکتا اس مختصر سے وقت میں. ہم خود جان بوجھ کر کے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, کبھی موقع آئے گا تو پھر اسے بھی بیان کریں گے. پچھلے سال کچھ آیتوں کی تفسیر کی تھی اور اس سال اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا, کچھ دوسری آیتوں کی تفصیل جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی ہے. ایک بات یہ تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے واضح کر دوں, ہو سکتا ہے بعض اور لوگوں کے سامنے جو ہے اس طرح کی چیز آ جائے. اسی طرح سے ایک معاملہ یہ بھی ہے یعنی سورہ احزاب میں ایک آیت جو آخر میں ذکر کی گئی ہے, ہمیشہ جو ہم خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں یہ اسی میں سے ہے جو ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یہ بھی سورہ احزاب میں ہی ہے اور میں اکثر نکاح وغیرہ کے خطبے جب ہوتے ہیں تو اس میں میں اس آیت کے تعلق سے بھی چند باتیں ذکر کرتا ہوں. تو اس لیے یہاں اس کی زیادہ تفصیل ہم نے ذکر نہیں کی, ورنہ اس کی بھی تفسیر کرنے جائیں گے تو اس میں بھی کم سے کم ایک گھنٹہ تو لگے گا. لیکن بعض آیتوں کو اس طرح سے جو کبھی بیان کیے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی فی الحال کون سی چیز ذکر کرنی چاہیے اور لوگوں کے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے اس کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں. کبھی لوگوں کو بعض لوگوں کو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض چیزوں کی تکرار ہو جاتی ہے, بعض چیزوں کی تکرار ہو جاتی ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے, اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں ہم لوگ اور قرآن کا جو طریقہ ہے اسے اختیار کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزیں بار بار ذکر کی ہیں, یعنی بعض انبیاء کے قصے بھی آپ دیکھیں گے بار بار ذکر کیے ہیں, ایک مرتبہ نہیں بار بار ذکر کیا اسے. آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ذکر کیا ہے. انسان کو کیسے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بار بار کیا کہ انسان اپنی خلقت کو یاد رکھے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی اہم ہوتی ہیں کہ اس کا ذکر بار بار آنا چاہیے, ضروری ہے. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا, کوئی مجلس ایسی نہیں گزرتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تقوی کے بارے میں نصیحت نہ کر, یعنی آپ تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. عام طریقے سے یہ مجلسوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے. وہ باتیں ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن وہ عربی میں گزر جاتی ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے, وہ لوگ تو عربی زبان جانتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں اس کا ذکر کرتے. اس کے علاوہ بھی جب کوئی مجلس ہوتی اور کوئی بات بڑی اہم ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تین مرتبہ بیان کرتے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ تین مرتبہ بیان کرتے. جو کبھی ایک بات بہت معمولی ہوتی سب کو معلوم ہے لیکن بار بار آپ جو ہے بتاؤ یہ کون سا دن ہے, ان کو جھجھوڑنے کے لیے کسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے تھے. اور وہ چیز ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو خاص طریقے سے اس کی طرف توجہ زیادہ دلائی جاتی ہے, بار بار دلائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ جائے. کبھی ایک مرتبہ سنا بعد میں بھول گئے, پھر یاد دلائی جاتی ہے کہ تاکہ یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. اسی کے لیے یہ چیزیں اس انداز سے ذکر کی جاتی ہیں. یہ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اس کے بعد آج کے اس درس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, سب سے پہلے سورہ احزاب کے بعد کی دو تین صورتیں اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں. ایک عمومی بات قرآن کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں جو مضامین کثرت سے ذکر کیے ہیں وہ توحید, رسالت اور آخرت کا بیان, توحید, رسالت اور آخرت کا بیان. جب کوئی صفحہ پلٹیں گے قرآن کا تو اس میں آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی, توحید کا بیان, رسالت کا بیان اور آخرت کا بیان. توحید کا بیان اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور جو انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے جس میں توحید ربوبیت کا بھی ذکر ہوتا ہے, توحید الوہیت کا بھی ذکر ہوتا ہے اور توحید اسماء و صفات کا بھی ذکر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی توحید سے قرآن بھرا پڑا. رسالت کا ذکر کثرت سے ہے قرآن میں, پچھلے انبیاء اور پچھلے رسولوں کا ذکر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی اور آخرت کا ذکر بھی بڑی کثرت سے ہوتا ہے کہ لوگ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھے. اسی آخرت کے ذکر میں قیامت کے تعلق سے قیامت کے دن کی ہولناکی سور پھونکا جائے گا, اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے, اور پھر جنت اور جہنم, جنت کی نعمتوں کا ذکر اور جہنم کے عذاب کا ذکر, یہ قرآن کے بنیادی مضامین ہیں. یہی چیزیں قرآن میں بار بار ذکر کی جاتی ہیں لوگوں کی نصیحت کے لیے. اب اسی توحید کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے پیش کیا. اسی توحید میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اکیلا ہے, معبود ہونے کے لحاظ سے تنہا اس کی عبادت ہونی چاہیے. تو شرک اور شرک کی جو چیزیں ہوتی ہیں, بت پرستی کی جو باتیں ہوتی ہیں, ان کا بھی ذکر ہوتا ہے, ان پر رد کرنے کے لیے اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے. یہ قرآن کے بنیادی مضامین ہیں. کسی بھی سورہ کو اٹھائیں گے تو یہ چیز آپ کو ضرور ملے گی. تو میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس کے بعد سورہ سبا, سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا. سورہ سبا اسی لیے کہا جاتا ہے اسے کہ اس میں قوم سبا کا ذکر ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں بھی خاص طریقے سے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. اب یہی آج جو چند سورتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں, سورہ سبا ہے, اس کے بعد سورہ فاطر ہے, سورہ یاسین ہے, اس کے بعد پھر سورہ صافات ہے, پھر سورہ سعد ہے, آگے پھر سورہ سعد جب آتی ہے تو سورہ سعد میں اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کا, پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پہلے سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے. یہاں جو سورہ سبا میں داؤد علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, تھوڑی سی اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خاص نعمتیں دی تھیں, کچھ خاص معجزے دیے تھے. اس میں سے ایک بات, اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو آواز بہت اچھی دی تھی, اسی لیے آج تک لہن داؤدی بہت مشہور ہے. یعنی ان کا جو پڑھنے کا انداز ہوتا تھا, زبور جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نازل فرمائی تھی, جب وہ پڑھتے تھے بڑا عمدہ انداز ہوتا تھا, بڑی کشش ہوتی تھی جب وہ پڑھتے تھے, اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص نعمت تھی جو اللہ نے ان کو دی. اور معجزے کی شکل میں جس کا ذکر سورہ سبا میں کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے, اور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا, ان کے بیٹے کا, ان کے تعلق سے بھی چند باتیں, لیکن داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ایک خاص بات تھی کہ لوہا جو آپ دیکھتے ہیں, لوہا جس کو ایک آدمی چاہے تو موڑ نہیں سکتا. اگر لوہے کی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو لوہار کو پہلے اسے بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے اور آگ میں تپانا پڑتا ہے اسے, تب جا کر کے وہ لوہا مڑ سکتا ہے. جب تک آگ میں تپایا نہ جائے تب تک اسے موڑنا اور اس سے کوئی چیز بنانا ممکن نہیں ہوتا ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص معجزہ دیا کہ لوہے کو ایسے پکڑ کر کے جیسے چاہتے تھے موڑ لیتے تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے ہی جیسے موم ہو, جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں, جو چیز چاہیں بنا سکتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام اس سے زرہ بناتے تھے. اس زمانے میں جنگ کے میدان میں یہ ایک لباس ہوتا تھا جسے پہنتے تھے, لوہے کا یہ لباس ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی کہ زرہ لوگ پہنتے تھے, لوہے کا یہ لباس, جیسے آج کل لوگ پہنتے ہیں جیکٹ, خاص قسم کی جیکٹ, کہ اگر کوئی گولی آتی ہے تو اس سے لگ کر کے چھٹک کے چلی جاتی ہے اور ان کے سینے کو چھلنی نہیں کر پاتی ہے. یہ آج کل جس طرح سے لوگ بلڈ پروف جو ہے اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں, اس زمانے میں یہ زرہ ہوتی تھی, لوہے کی ہوتی تھی. تلوار اور نیزے کا مسئلہ ہوتا تھا, تیر کا مسئلہ ہوتا تھا, تو اگر تلوار لگے تو تو اس سے چھٹک جائے گی اندر کو جو ہے جس کو پر زخم نہیں آئیں گے کیونکہ وہ لوہا ہے. داؤد علیہ السلام یہ بنایا کرتے تھے اور بڑی آسانی سے لوہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اتنا آسان کر دیا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ دنیا میں ان کے بعد کسی کو بھی ایسی بادشاہت نہیں ملی. ایسی بادشاہت دی ان کو کہ ہوا پر یہ سوار ہو کر کے کہیں بھی جا سکتے تھے. ایک مہینے کی جو مسافت ہے, ایک مہینے کی مسافت وہ صرف صبح میں طے کر سکتے تھے اور شام میں ایک اور مہینے کی مسافت, دو مہینے کی مسافت صبح شام ملا کر کے یہ طے کر سکتے تھے کیونکہ ہوا پر سفر کرتے تھے. ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا, اس زمانے کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا. ویسے آج کے اس زمانے کے لیے اگر آپ کہیں گے تو آج ہوائی جہاز کی شکل میں کوئی اتنی مسافت بڑی آسانی سے منٹوں میں طے کر لیتا ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی کس طرح سے نعمتوں سے نوازا. یہ کیا ہے ہم سب کو سوچنے, ہمارے یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن میں تدبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, غور و فکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا سوچیں, جب یہ پڑھتے ہیں تو سوچیں یہ کہ سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں یہ بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دے رکھی تھی کہ کس طرح سے وہ ہوا ان کے لیے مسخر کی گئی اور صبح میں ایک مہینے کا سفر, شام میں ایک مہینے کا سفر وہ طے کر لیا کرتے تھے. اور آج ہمیں کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. پرندوں کی طرح سے ہمیں پر تو نہیں دیا ہے کہ ہم فضا میں اڑ سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل دی, اتنا دماغ دیا کہ انہی پرندوں کو دیکھ کر کے, انہی پرندوں کو دیکھ کر کے ہوائی جہاز بنایا لوگوں نے, اور اس ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہم فضا میں آسانی سے اڑ کر کے کہیں بھی جا سکتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کبھی بیٹھ کے سوچیں تو یہ سوچنے کی چیزیں ہوتی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک بات بھی تھی کہ جنوں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی, جنوں پر ایسی حکومت کہ جن ان کے تابع ہوتے تھے, جیسے کہتے تھے جن سے ویسا انہیں کرنا پڑتا تھا, جن ان کے بالکل تابع ہوتے تھے. ایک مرتبہ انہی کے حکم سے یہ بلڈنگیں وغیرہ بھی جن یہ تعمیر کر دیا کرتے تھے, کام کرتے تھے, ان کو کام پر لگایا سلیمان علیہ السلام نے, نگرانی کر رہے تھے. اس کا ذکر اسی سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, ایک خاص عقیدے کا مسئلہ اور اس کے ضمن میں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے. یہی مسائل ہیں جو بار بار آنے چاہیے اور ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھنی چاہیے. حکم دیا جنات کو کہ وہ لوگ تعمیر کریں, وہ لوگ کام میں لگے ہوئے اور یہ نگرانی کر رہے ہیں, ہاتھ میں لکڑی ہے ایک, یہ نگرانی کر رہے ہیں. اور اس دوران ان کی وفات ہو گئی ہے اور جنات کو علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. ایسے ہی وہ کھڑے ہیں, لکڑی کا سہارا لیے کھڑے ہیں اور جنات ان کو دیکھ کر کے کام میں مشغول ہیں. اس کے بعد جب لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اور لکڑی ان کا سہارا نہیں اٹھا پاتی ہے, ان کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی ہے, تب جو ہے معلوم ہوتا ہے لکڑی ٹوٹتی ہے. اور سلیمان علیہ السلام جب زمین پہ آتے ہیں تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ وفات پا چکے, پھر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو جنات, جو مخلوق ہے جن, ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے, یہ بھی نہیں جانتے غیب. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں, ہم نے کہاں کیا چیز رکھی ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. نہیں, یہ ضرور ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں, لیکن غیب کا علم ان کو بھی نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور کسی کو بھی غیب کا علم نہیں. ان کو بھی اگر یہ علم ہوا ہوتا اب تو پہلے ہی جان گئے ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے, لیکن انہیں علم نہیں ہوا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے ذکر فرمایا, تو اس کا ذکر ہونا چاہیے, بیان آنا چاہیے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جن جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ طاقتیں ضرور دے رکھی ہیں. یہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے مخلوق, حالانکہ وہ ہم کو دیکھتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی اسے غیب کا علم نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ ان سے ڈر کر کے رہنا بھی نہیں چاہیے انسانوں کو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں ایک جن آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آ کر کے تھوڑا آپ کی اس میں وسوسہ ڈالنے کے لیے, نماز میں کمی کرنے کے لیے کوشش کی, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا جو, اور صحابہ سے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی, رب حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی, کہ اے میرے رب تو مجھے ایسی بادشاہت دینا جو میرے بعد کسی کے لیے بھی نہ ہو. کہا کہ مجھے اپنے بھائی کی یہ دعا یاد آ گئی, اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا, ورنہ میرا ارادہ تھا کہ یہیں کھمبے سے باندھ دیتا, تم لوگ صبح میں اس کو دیکھتے کہ اس نے رات میں آ کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تھی. سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر اس طرح سے حکومت حاصل تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں اور آپ کی حکومت بھی کسی سے کم نہیں, لیکن یہ خاص بات ہے سلیمان علیہ السلام کی, اس لیے اس کا ذکر کیا. سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا, اس کے بعد قوم سبا کا پھر ذکر آتا ہے. سبا اصل یہ پہاڑی کے دامن میں ایک آبادی ہے, ایک علاقہ ہے یہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑی جھرنے وہاں پر, پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے بڑا عمدہ ہوتا ہے, اس سے جھرنے آتے ہیں, چشمے جو ابلتے ہیں وہاں سے, اور وہاں سے جو دریا میں پانی آتا ہے وہ بڑا نہیں بڑا میٹھا بڑا عمدہ ہوتا ہے, بڑا اچھا پانی وہاں سے آتا تھا. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی اچھی ہری بھری جگہ, اس قوم کو, قوم سبا کو, ہری بھری جگہ اور ایسے باغ جس میں بڑے عمدہ قسم کے پھل آتے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائی. یہ نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. انہوں نے وہاں پشتے بنا لیے تاکہ یہ پانی روک سکیں وہ لوگ, اور پانی روک کر کے بعد میں اسے فائدہ اٹھاتے رہیں. پشتے بنا لیے, جیسے آج کی زبان میں کہنا ہو تو ڈیم کہہ لیجئے, بنا لیے پانی کو روکنے کے, جیسے دریاؤں پر ڈیم بنا لیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بھول گئے, ناشکری کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سیلاب بھیجا پانی کا. اللہ تعالیٰ کی یہی مخلوقات, یہی نعمتیں جو انسانوں کے لیے بہت ضروری ہیں, چاہے وہ ہوا ہو, پانی ہو, آگ ہو, بجلی, ساری چیزیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسانوں کے لیے ضروری ہیں, لیکن یہی نعمت جب اللہ کے حکم سے زیادہ کر دی جاتی ہے تو عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہی پانی جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے, بارش نہ ہو تو انسان یہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی, یہی بارش اگر اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے تو یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے, اور جب یہی زیادہ ہو جائے, سیلاب کی شکل ہو جاتی ہے تو عذاب کی شکل بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو ان کے لیے عذاب کی شکل بنا دیا. جو پشتے بنائے تھے یا کہیے جو ڈیم بنائے تھے, سب ٹوٹ گئے, سب ختم ہو گئے, اور ان کی ساری چیزیں اس میں بہ گئیں. جو باغ تھا, بہترین قسم کا باغ, بہترین قسم کے پھل آتے تھے, پانی بھی خراب ہو گیا, اور اس باغ کے بجائے صرف جھاڑ جھنکڑ, یہی کانٹے کے والے جو پودے ہوتے ہیں, درخت ہوتے ہیں کانٹے دار, وہی درخت رہ گئے. پھل بھی جو آتے تھے وہ بڑے ہی جو ہے کسیلے قسم کے، خراب قسم کے پھل جسے کھا کر کے وہ زندگی نہیں بسر کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو یہ دن دکھایا. تو یہ کیوں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ ہمارے لیے اس میں کیا چیز ہوتی ہے، کیا نصیحت ہوتی ہے؟ یہی چیز ہمارے سوچنے کی ہوتی ہے کہ جب انسان ناشکری میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نعمتیں چھین لیتا ہے، اسے نعمت دیتا ہے نعمتیں چھین لیتا ہے. اسی لیے اس کے بعد اسی سورہ میں، سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ میرا رب وہی رزق میں کشادگی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے رزق. یہی رزق کا معاملہ ہے، قرآن میں آپ کو بے شمار جگہوں میں ملے گا. اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ تنہا رازق ہے، رزاق ہے، اور کوئی دوسرا رزق کا مالک نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے رزق بڑھا بھی دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تنگ بھی کر دیتا ہے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے. اور پھر آگے اسی میں فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس خرچ کی وجہ سے تمہیں مزید اس سے زیادہ نعمت دے دیتا ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا. کبھی خرچ کرتے ہوئے دل محسوس کر خرچ مت کرو کہ میرا مال کم ہو جائے گا. نہیں، جتنا خرچ کرو گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دے گا. یہ تو حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. دو فرشتے سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک کہتا ہے اللہم انفق، اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا. یہ بھی صحیح حدیث ہے. فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو خرچ کرنے والے کو جتنا خرچ کیا ہے اس سے بھی زیادہ دے دے، اس کا بدلہ وہ دے دے اس کو. جتنا مال اس کے پاس سے نکلا ہے اس سے اتنا مال اس کے پاس آ جائے. دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے. اور اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور جو روک کر کے رکھتے ہیں، سعید سعید کر کے مال رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے، ان کے بارے میں کہا اللہ تبارک و اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تو ان کے مال کو برباد کر دے. قوم سبا کا حال بھی یہی ہوا، ناشکری پہ اتری. اللہ تعالیٰ نے پورے باغات کو جو ہے سیلاب ایسا آیا کہ سب تہس نہس ہو گیا اسی میں. یہی انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور یہی ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا ہے، جب ناشکری پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب چھین لیتا ہے. سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر. سورہ فاطر میں شروع سے ہی توحید ربوبیت کا ذکر ہے. میں نے ابھی آپ سے بتایا تھا کہ قرآن کے بنیادی مضامین میں سے توحید کا بیان، توحید ربوبیت کا ذکر. اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے، اور توحید ربوبیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت کو ثابت کیا جاتا ہے. یعنی جب تنہا وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، اور وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، تو تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. سورہ فاطر میں بڑی تفصیل سے یہ چیز ذکر کی گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں دو بنیادی چیزیں ذکر کی ہیں، اس کی طرف اشارہ کریں گے. دو بنیادی چیزیں. ایک چیز ہے بنیادی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے مومنو، تم اس بات کو لوگو، اس بات کو جو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لو کہ انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم لوگ فقیر ہو اللہ کی طرف، فقیر ہو اللہ کی طرف، اور اللہ غنی ہے، حمید ہے. انتم الفقراء اللہ، سارے انسان، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی وہ فقیر ہے اللہ کے پاس. یہ ایک بنیادی چیز جو ہمیشہ انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے कि हमें इस दुनिया की चाहे जितनी भी दौलत मिल गई हो, फिर भी हम फकीर हैं, मोहताज हैं। किसके मोहताज हैं? अल्लाह के मोहताज हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए फिरौन और उसकी कौम के साथ जो मसला हुआ, और वहां से गए और मदियन के इलाके में जाने के बाद जो वहां उनका कोई नहीं था, तो एक दरख्त के साए में जाकर के कुरान में अल्लाह तबारक तआला इसको नकल किया, ताकि कहते हैं रब्बे इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ऐ अल्लाह जो तूने खैर नाजिल किया है मैं उसका मोहताज हूं। अपने जमाने के सबसे बड़े रसूल, अपने जमाने के सबसे बड़े नबी, उलुल अज़्म रसूलों में से एक रसूल, लेकिन क्या है? मैं फकीर हूं। हमेशा इंसान को यह समझना चाहिए कि मैं फकीर हूं, मोहताज हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, किसी वक्त भी वो ले लेगा। मैं फकीर हूं, मोहताज हूं, जब तक मैं अल्लाह से मांगता रहूंगा तब तक तो मेरे लिए खैर है, और अल्लाह की तरफ से खैर जो नाजिल होता है उसका मैं मोहताज हूं। वही मोहताजगी है जिसकी वजह से हम लोग यहां बैठे हुए। हम यहां क्यों बैठे हैं? क्यों ये रात जाके गुजार रहे? क्यों लैलतुल कद्र को तलाश कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की जो खैर व बरकत इस रात में नाजिल होती है उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए, क्योंकि हम फकीर हैं, मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होने वाले खैर के हम मोहताज हैं। हम सब की सब फकीर हैं। अल्लाह वही गनी है और वही बेनियाज है, हमीद है, जिसका मतलब होता है कि उसकी तारीफ की जाती है, वो किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है, तन्हा गनी है और हमीद है। ये अकीदा जब इंसान मजबूत कर लेता है तो कभी फिरौन नहीं बनता। ये इंसान जब ये अकीदा जब इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, उसके जो है जहन में ये चीज बैठ जाती है, तो कभी भी वो दुनिया में ये नहीं सोचता कि जो चाहूंगा मैं कर सकता हूं, मैं दुनिया के सुपर पावर, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जिसे चाहूं अपने उंगलियों पर नचा सकता हूं। कभी ये चीज इंसानों के अंदर नहीं आती कि सब कुछ होने के बावजूद ये इंसान फकीर है, मोहताज है, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो सिकंडों में ये सब बर्बाद कर देगा, कोई चीज किसी के पास नहीं रहेगी, सब फकीर हैं, मोहताज हैं। हमेशा इसको जहन में बैठाए रखिए। अगर ये चीज जहन में होती है तो कोई मालदार आदमी किसी गरीब मिस्कीन का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि जैसे वो फकीर है मैं भी फकीर हूं यही समझेगा, जैसे वो मोहताज है मैं भी मोहताज हूं। मेरे पास दो पैसे जरूर हैं, दो पैसे किसी से ज्यादा जरूर हो सकते हैं, लेकिन मोहताजगी उसे भी है, मोहताजगी मुझे भी है। अल्लाह ताला का मैं मोहताज हूं, सबकी सब अल्लाह के मोहताज हैं, और अल्लाह तबारक व ताला के मोहताज बन करके ही दुनिया में हमेशा रहना है, ताकि अल्लाह तबारक व ताला से हम मांगे अपनी जरूरतें, जो कुछ भी हमें चाहिए उससे मांगे। बहरहाल बात यह चल रही थी ये पहले वसूल की। उसके बाद दूसरा वसूल जो उसमें जिक्र किया गया वो है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा। ये भी कुरान का एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, हमेशा उसको याद रखिए, इस जिंदगी के लिए भी और आखिरत की जिंदगी के लिए भी। जिसका मतलब यह होता है कि कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हर कोई अपना बोझ उठाएगा। कभी यह ना सोचे कि मेरी तरफ से सजा किसी और को कयामत के दिन मिल जाएगी मेरे गुनाहों के बदले में, तो ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में भी ऐसे ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक सहाबी आए साथ में, उनका बेटा भी था, तो आपने उनको समझाते हुए कहा कि आपके जुर्म की सजा बेटे को नहीं मिलेगी और बेटे के जुर्म की सजा आपको नहीं मिलेगी। ये दुनिया में भी उसूल है, शरीयत का उसूल है कि जो जुर्म किया है सजा उसी को मिलेगी। उसके बदले में उसके किसी रिश्तेदार को पकड़ करके उसको सजा दे दी जाए, ये शरीयत के अंदर जायज नहीं है। जिसकी गलती है सजा उसी को मिलनी चाहिए। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, दुनिया के लिहाज से और आखिरत के लिहाज से भी। अगर कोई ये समझता है कि कल क़यामत के दिन उसके गुनाहों का बोझ किसी और पर जो है हो जाए और दूसरा आदमी उसके गुनाहों का बोझ उठा ले और उसको किसी तरह से माफ करवा लेगा, अगर ऐसा कुछ होता तो औलाद अपने वालिदैन के लिए ही कहती कि मेरे वालिदैन को छोड़ दिया जाए और उनके बदले का जो गुनाह है, जो उनके बदले की सजा है, वो मुझे दे दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। कभी कभी हमारे पास भाइयों को कुछ गलत फहमी भी हो जाती है, तो ये सोचते हैं कि बाज़ लोग, यानी अच्छी बात है ये कि कोई अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाए, अच्छी बात है, लेकिन बाज़ मरतबा बाज़ लोगों के जहनों में ये बात होती है कि बेटा कुरान का हाफिज बन गया तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, ये उसूल है, जहन में रखें। सिफारिश करने का जो मसला आता है तो समझते हैं कि मेरे चाहे जितने भी गुनाह होंगे कोई मसला नहीं, बेटा चूंकि हाफिज है इसलिए मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को बेड़ा उनका पार नहीं करवा सकते, आपके ऊपर तो कुरान नाजिल किया गया। अपने घर वालों को बुला करके साफ साफ कह दिया था कि कल कयामत के दिन मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। सिफारिश की जो बात होती है, सिफारिश का मामला दूसरा होता है। सिफारिश यह है कि सिफारिश के लिए दो शर्तें हैं, दोनों शर्तें कुरान में ही जिक्र की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि मन अल्लज़ी यश्फ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि कौन है जो अल्लाह ताला के यहां सिफारिश कर सकता है मगर उसी की इजाजत से। यानी जब तक अल्लाह ताला की इजाजत नहीं होगी कोई सिफारिश नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर सिफारिश नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है उसमें कि वला यश्फाउना इल्ला लिमन इरतदा, कि वो फिर सिफारिश करेंगे तो उसी के हक में सिफारिश करेंगे जिनसे अल्लाह राजी है। कोई शख्स गुनाहों के बोझ में, गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए कभी उसका ख्याल नहीं किया, अल्लाह को राजी नहीं किया, तो बेटे की सिफारिश पर जन्नत में नहीं चला जाएगा। क्योंकि बेटा कब सिफारिश कर पाएगा, जब अल्लाह उसे राजी हो। हर सिफारिश करने वाले का यही मामला, अगर अल्लाह राजी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका जो है। तो इसलिए ये जहन में रखना चाहिए कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, अपनी जिंदगी को संवारना चाहिए, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करना चाहिए। बकिया किसी को हाफिज बनाए और किसी को जो है आलिम बनाए, ये बच्चे नेक रहेंगे, दुआएं करेंगे, उनकी दुआओं से फायदा होगा, नेक और साले रहेंगे तो उसकी जो है वो हमारे लिए सदका जारिया बनेगा, ये एक अलग मामला है। लेकिन बात यहां चल रही थी गुनाहों का बोझ उठाने की। ये दो अहम कायदे हैं जो हमें जहन में रखना चाहिए। उसके बाद सूरह यासीन का जिक्र है, जो है यासीन, सूरह यासीन। सूरह यासीन में रसूलों का जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भेजे। इसी तरीके से क़यामत के जो है अज़ाब का, ये जो बुनियादी मजामीन है तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये जिक्र सूरह यासीन में मौजूद है और कोई दूसरी ऐसी खास चीज उसके अंदर नहीं है। लेकिन हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में सूरह यासीन का मामला इतना ज्यादा लोगों में खलत मलत हो चुका है, गड़मड़ हो चुका है कि आज के इस दर्स में हम चाहेंगे कि इसके बारे में खास तरीके से बातें रखी जाएं। मैं ये जहन बना के आया कि सूरह यासीन के ताल्लुक से बात आज के इस दर्स में रखी जाएगी, उसकी एक एक आयत की तफसीर करके नहीं। मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पर उसमें रिसालत, तौहीद, रिसालत और आखिरत का ही जिक्र है। اور کوئی دوسری خاص چیز نہیں ہے، لیکن بعض ضعیف اور موضوع روایات کی وجہ سے اتنا چلن ہے کہ باقاعدہ سورہ یاسین کو الگ سے پرنٹ کر کے لوگ رکھتے ہیں. جو یہ الگ سے پرنٹ کرنے کا معاملہ بھی اسی میں آیا ہے. کیوں الگ سے پرنٹ کرتے ہیں؟ اس کی الگ سے اہمیت سمجھتے ہیں، بڑی اہمیت سمجھتے ہیں، اور خاص طریقے سے اسے یاد بھی کرواتے ہیں. سورہ یاسین الگ سے اس کی فضیلت سمجھتے ہیں. سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں. اور یہ جو سورتوں کی فضیلتوں میں آپ سنتے رہتے ہیں حدیثیں اور لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ اس درس میں اس حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کروں. اور یہ ایک ایسا قاعدہ ہوگا جو ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا. قرآن کی چند سورتیں ہیں جن کے فضائل ثابت ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس حد تک صحیح ہے، لیکن تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہوا ہے جہاں لوگوں نے لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے حدیثیں گڑھیں، اور قرآن کی ہر ہر سورہ کی فضیلت میں حدیث گڑھی، اپنی طرف سے گڑھ کر کے پیش کر دیا. اور اپنی طرف سے جب گڑھ کر کے پیش کر دیا کہ لوگ قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ ہو جائے، اس مقصد کے لیے گڑھ گڑھ کر کے اسے پیش کیا. آج اس درس میں یہ بات خاص طریقے سے آپ کے سامنے. ایک بڑا مشہور نام ہے تاریخ میں، ابو اسمہ، بڑا مشہور جو ہے نام ہے یہ، نوح بن ابی مریم کہا جاتا ہے. ابو اسمہ کنیت ہے اس کی، نوح بن ابی مریم، نوح اصل نام ہے اسے. یہ سورتوں کی فضیلت میں، قرآن کی فضیلت میں بڑی حدیثیں بیان کرتے تھے. جب بڑی کثرت سے ان کی حدیث بیان ہوتی تھی، اور کس سے بیان کرتے تھے؟ اکریمہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد، اور اس کے بعد اکریمہ یہ روایت کرتے عبداللہ ابن عباس سے، یعنی یہ سند جوڑ کر کے قرآن کے فضائل میں، سورتوں کے فضائل میں حدیثیں بڑی بیان کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک محدث نے انہیں پکڑ لیا، کہا کہ اکریمہ کے تو بہت شاگرد ہیں، بار بار میں اسی لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھے یہ بات، جو یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. یہ بڑی جو ہے یعنی علمی اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے. کہا کہ اکریمہ یہ، ان کے بہت سارے شاگرد ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اکریمہ سے اور وہ عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیثیں روایت نہیں کرتے. جو آپ روایت کرتے ہو، آپ کے پاس کہاں سے آ گئی یہ حدیث؟ ایسا تو نہیں تھا کہ اکریمہ کہیں کمرے میں بند تھے اور آپ بھی بند تھے، اور صرف آپ نے سنا، کسی اور نے نہیں سنا. وہ تو مجلس میں بیان کرتے تھے، اور بھی شاگرد ہوتے تھے، آپ بھی ہوتے تھے. یہ تنہا آپ ہی کیوں بیان کرتے ہو، دوسرے لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ جب ان کو پکڑا، گھیرا اس کے بارے میں، تو کہا کہ یہ ساری روایتیں میں ہی گڑھ کر کے بیان کرتا ہوں، اکریمہ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے نہیں، جب میں نے یہ دیکھا کہ واقعی یہ ابن اسحاق کے جو ہے یا ابن سعد کے وہ شیخ ہوتے تھے، تاریخ کی اور سیرت کی بہت ساری روایتیں ان کے طریق سے آتی ہیں. کہا کہ واقعی کی سیرت اور مغازی لوگ پڑھتے ہیں، سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے. قرآن سے بڑی بے رغبتی ہے، قرآن سے لوگوں میں بڑی دوری ہے، اس لیے میں نے خود یہ حدیثیں گڑ گڑ کر کے پیش کی ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن سے جوڑوں، قرآن سے لوگوں کو قریب کروں. یہ بات ابو اسمہ نوح بن ابی مریم نے بیان کیا. اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ قرآن کی سورتوں کی فضیلتوں میں جو روایتیں بار بار لوگ پیش کرتے ہیں، ایک زمخشری جو ہے معتزلہ کے بڑے مشہور امام ہیں اور قرآن کی تفسیر الکشاف کے نام سے انہوں نے لکھی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں سورہ کی فضیلت بڑے جزم اور یقین کے ساتھ بیان کر دے۔ معتزلہ جن کا طریقہ یہ تھا کہ ہر چیز کو عقل سے پرکھتے تھے اور صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے تھے کہ ان کی عقل میں وہ بات نہیں آتی تھی، صحیح حدیثوں کا انکار کر دیتے تھے۔ اور یہ جو بالکل موضوع اور من گھڑت روایتیں، اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ ہمارے بھی مفسرین میں سے بہت سے لوگوں نے، امام بیضاوی اور دوسرے بعض مفسرین نے، انہی کی کتاب سے یہ فضائل کی حدیثیں اپنی اپنی تفسیروں میں ذکر کیے۔ جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں حدیثیں بڑی گڑی گئی ہیں۔ کون سا میدان؟ سورتوں کے فضائل کا، اور کس مقصد سے لوگوں نے گڑھا تھا یہ، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا مقصد تھا ان کے سامنے کہ لوگوں کو قرآن سے قریب کیا جائے، لیکن عمل یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آگے چل کر کے اور ابھی ذکر کریں گے آپ کے سامنے، لیکن یہ میں نے ایک راوی کا ذکر کیا ابھی، جس نے اپنی طرف سے روایتیں، من گھڑت روایتیں قرآن کے فضائل میں پیش کیے۔ دوسرا ایک اور نام ہے، معمل بن اسماعیل۔ انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے تحقیق کیا، ایک بڑے جو ہے مشہور جو ہے راوی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق کیا۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں یہ بھی اس کے لیے بہت مشہور ہیں، قرآن کے تعلق سے قرآن کا علم ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا، جیسے عبداللہ ابن عباس مشہور ہیں ویسے عبید ابن کعب بھی مشہور ہیں۔ جو تو عبید ابن کعب کی طرف نسبت کر کے ایک بڑی لمبی حدیث قرآن کے فضائل میں ذکر کی جاتی ہے۔ معمل بن اسماعیل نے جب یہ روایت سنی، جب ان کے شیخ نے وہ ذکر کیا تو انہوں نے پکڑ لیا، کہا کہ آپ نے کسے سنائی ہے؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ مدائن میں ایک آدمی ہے، نام لیا، میں نے ان سے یہ روایت سنی تھی۔ یہ سفر کر کے مدائن گئے، وہاں جا کر کے ان سے پوچھا، ملاقات کی، پوچھا آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنی ہے، کہاں سے آپ کو یہ حدیث ملی ہے؟ تحقیق کرنا شروع کیا اس کے بارے میں، تو کہا کہ واسط میں ایک جو ہے شخص ہے، اس سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ واسط ایک اور جگہ کا نام۔ سفر کر کے بیچارے پھر جو ہے واسط گئے، وہاں اس آدمی سے ملاقات کیا، پوچھا یہ حدیث آپ کو کہاں سے ملی، جو ہے کس نے آپ سے بیان کیا ہے قرآن کے فضائل میں جو ہے یہ حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بصرہ میں ایک آدمی کا ذکر کیا، انہوں نے مجھے بتایا۔ اب واسط سے وہ بصرہ آئے، بصرہ سے پھر ایک چوتھی جگہ معلوم ہوئی، وہاں گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کس سے سنا ہے، آئیے میں آپ کو جو ہے لے چلتا ہوں ان کے پاس۔ کہتے ہیں معمل بن اسماعیل کی، پھر وہ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے کر کے گئے۔ جب وہاں دیکھ گئے میں گیا میں کو کیا دیکھتا ہوں کہ بڑی بزرگ ہستیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، صوفیاء کرام کی جماعت۔ صوفیاء کرام سے بھی دین کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کی بہت تبلیغ کی ہے، لیکن حقیقت میں دین کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ صوفیاء کرام کی ایک جماعت اندر بیٹھی ہوئی تھی، جو ہے اس میں اشارہ کر کے بتایا، دیکھو یہ جو بزرگ آدمی آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ہی مجھے یہ حدیث بیان کی تھی۔ گئے، ان کو پکڑا، کہا کہ آپ کو کہاں سے ملی یہ حدیث؟ جو ہے کہا کہ میں نے خود ہی اسے گڑھایا اپنی طرف سے، میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، قرآن سے بڑی دوری ہے، بڑی بے رغبتی ہے، اسی لیے لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے میں نے ہی ایسا کیا ہے، میں نے ہی اسے گڑھ لیا ہے۔ جو ایک اور جو ہے شخص، میسرہ بن عبد ربہی، میسرہ بن عبد ربہی، اس کے تعلق سے بھی یہ بات ہے کہ اس نے سورتوں کے فضائل میں بڑی حدیثیں گڑھی ہیں۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ، بڑے مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن مہدی، سن 198 ہجری میں، یعنی 2 صدی ہجری کے آخر میں بالکل ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے یہ عبد الرحمن ابن مہدی۔ انہوں نے پکڑ لیا میسرہ بن عبد ربہی کو, پوچھا یہ بتاؤ یہ تمہارے پاس ہر سورہ کی فضیلت میں حدیث کہاں سے آئی, ہر سورہ کے بارے میں تم ایک فضیلت بیان کرتے ہو. ہندوستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین, سورہ رحمان آگے چل کر کے آئے گی تو بڑے اہتمام سے لوگ پڑھتے ہیں. نہ سورہ رحمان کی کوئی فضیلت ثابت ہے نہ سورہ یاسین کی, یہ سب وہی روایتیں ہیں. ایک ایک سورہ کے بارے میں فضیلت میں حدیثیں گڑھی. میسرہ بن عبد ربہی سے عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تمہارے پاس یہ حدیثیں آئی کہاں سے, کہا کہ وہی بات لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے میں نے خود یہ حدیثیں گڑھی ہیں, اعتراف کیا اس کا, میں نے یہ حدیثیں گڑھی ہیں جو تاکہ لوگ قرآن سے قریب ہو جائیں, جو قرآن سے بڑی دوری ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو, یہ ترغیب اور ترہیب یعنی لوگوں کو دین سے جوڑنے, فضائل کی حدیثیں بڑی گڑھی گئی ہیں اس کے بارے میں. اس لیے جب عمل کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اس عمل کی یہ فضیلت یہ فضیلت, جب بہت زیادہ کسی عمل کی فضیلت آپ کو سننے کو ملنے لگے تو سمجھیے کہ ضرور کچھ ڈال میں کالا ہے, کہیں نہ کہیں یہاں حدیث گڑھنے کا معاملہ ہوا ہے. بڑی حدیثیں گڑھی ہیں, ایک پوری جماعت تھی, اس جماعت کو جماعت کرامیہ کہا جاتا ہے. اس جماعت کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو, مقصد کیا تھا, لوگوں کو دین سے قریب کرنا. نماز سے لوگ بہت دور ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, تو نماز کے فضائل میں حدیثیں گڑھنی شروع کر دی تاکہ لوگ نماز کے قریب آ جائیں. روزہ نہیں رکھتے تو روزے کے تعلق سے بڑی حدیثیں گڑھ لی. اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب. معمولی سے عمل کے لیے جنت کے سارے دروازے یہ کھلوا دیتے ہیں اپنی موضوع اور من گھڑت روایتوں سے. اور کوئی معمولی سا گناہ ہوتا ہے, معمولی سا گناہ ہوتا ہے اور اس کو جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جب یہ حدیثیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہوتی ہے, یہ ترغیب اور ترہیب میں بڑی حدیثیں گڑھی گئی ہیں اور موضوع اور من گھڑت روایتیں اس میں بہت زیادہ ہیں. جو لوگ ایسا کرتے تھے اسے دین سمجھ کر کے کرتے تھے, جو لوگ ایسا کرتے تھے اس میں فضیلت سمجھ کر کے کرتے تھے کہ ہم تو یہ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے دین سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کر رہے ہیں. کرامیہ فرقہ جب ان سے یہ کہا گیا یہ حدیثیں کیوں گڑھتے ہیں آپ لوگ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں کہ من کذب علی متعمدا فلتبوا مقعده من النار, کہ جس نے جان بوجھ کے جانتے بوجھتے میرے اوپر جھوٹ گڑا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اتنی سخت وعید ہے, پھر آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کج حجتی پر کبھی آدمی غلطی بھی کرتا ہے اور غلطی پر مصر بھی رہنا چاہتا, اعتراف کر کے اپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ کرے, یہ بھی توفیق نہیں ہوتی. اس جماعت کو توفیق نہیں ہوئی اس کی, الٹے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہم تو حقیقت میں لوگوں کو دین سے جوڑنے کے لیے کرتے ہیں. اور باقاعدہ اس سلسلے کی بعض روایتیں اپنی طرف سے گڑھ کر کے نزادہ اس کے بارے میں امکان یہی ہے کہ کچھ انہوں نے اس میں دم چھلا لگا دیا کہ لیضل بہ الناس, کہ جو حدیثیں گڑھتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے بارے میں یہ وعید ہے, اور ہم تو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دین سے جوڑنے کے لیے, دین سے قریب کرنے کے لیے, نماز روزے کا پابند کرنے کے لیے ہم یہ حدیثیں گڑھتے ہیں, اس لیے ہمارے بارے میں یہ وعید نہیں ہے. اس طرح سے یہ لوگ حدیثیں گڑھتے رہے. محدثین کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ سب سے خطرناک, جنہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں ان میں سب سے خطرناک جماعت یہی تھی. کیوں سب سے خطرناک تھی؟ کہ چہروں پہ داڑھی ہوتی تھی, بڑے دیندار ہوتے تھے, लोग इनको देख करके ये समझते थे कि ये तो झूठ बोल ही नहीं सकते, ये तो बड़े ही जो है नेक जाहिद आबिद किस्म के लोग, मुत्तकी परहेजगार किस्म के लोग मुआशरे में ऐसे ही मशहूर होते थे, और इसी वजह से जब ये बयान करते तो लोग इनकी बात को ले लेते थे, क्योंकि इनके बारे में किसी को गुमान ही नहीं होता कि ये झूठ भी बोल सकते। इसी वजह से इनके जरिए से जो हदीसें गढ़ी गई, ये सबसे खतरनाक पहलू था हदीसों की हिफाजत के ताल्लुक से। लेकिन मुहद्दिसीन ने फिर भी, अल्लाह ताला उन्हें जजाए खैर दे, इतना अहम काम किया कि इनकी भी हदीसों को अलग अलग करके कि कौन सी हदीस किसने गढ़ा और क्यों गढ़ा है, अलग अलग करके बयान कर दिया। मालूम हो जाता है कि इस सूरह की फजीलत में जो हदीस आई है ये ज़ईफ है, ये मौदू है, और फुला ने इस सिलसिले में ये चीज की है, ये जुर्म फुला का रहा है। आज हमें ये चीज मेरे भाइयों आसानी से मालूम हो जाती है। कैसे मालूम हो जाती है? मुहद्दिसीन ने उसके लिए बड़ी मेहनत की है। जब हम पढ़ते हैं इन चीजों को तो ये दिल मुहद्दिसीन की मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। अभी मैंने एक वाक्य आपको बताया कि जब पूछा किसने हदीस बयान की तो कहा मदायन में एक आदमी, वहां गए सफर करके, कहा वासित में एक आदमी, वहां सफर करके, बसरा में एक आदमी, वहां सफर करके गए। एक एक हदीस की छानबीन के लिए इन्होंने जो मेहनतें की हैं, और दूध का दूध पानी का पानी जो कर दिया, सही हदीसें एक तरफ और ज़ईफ और मौजू रिवायतों को जो छांटने का काम किया, मेरे भाइयों ये बड़ा अहम काम था। वरना ये जमात ऐसी थी कि जितनी हदीसें इन्होंने गढ़ी वो सारी की सारी हदीसें मुआशरे में आम हो जाती जो, और अभी भी आप उसका नतीजा देखते हैं कि कितनी ज़ईफ मौजू रिवायतें लोगों में उसका चलन होता है। कभी आप भी, आपके जहन में भी ये बात हो सकती है, आ सकती है कि आखिर क्या फर्क पड़ता है उससे, अगर वो मौजू भी है लेकिन उससे लोग दीन से करीब हो जा रहे हैं, बेनमाजी नमाजी बन जा रहा है, जो रोजा रखना नहीं रखता है वो रोजा रखने लगता है, लोग रातों को जाग करके इबादत कर लेते हैं उसकी वजह से, तो फर्क क्या पड़ता है इससे? अच्छी बात है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? कभी आपके जहन में भी यह सवाल आ सकता है। याद रखिए, इससे लोग दीन से करीब नहीं बल्कि दीन से दूर हो जाते हैं। जो आपको लगता है कि बज़ाहिर के ये दीन से करीब हो गए, नहीं, हकीकत में ये दीन से दूर हो जाते हैं। एक रात की फजीलत, उसकी इबादत की फजीलत की बड़ी मनगढ़ंत रिवायतें पेश कर दी, बड़ी फजीलत है उस रात को जाग करके, साल भर जो सोते रहे, दीन का फायदा या नुकसान है उसमें? कभी ये फजाइल में भी जो हदीसें गढ़ करके पेश करते हैं तो कभी किसी अमल का सवाब और अज्र इतना ज्यादा बयान कर देते हैं मनगढ़ंत रिवायतों में कि आदमी उसके चक्कर में जो फराइज है वो छोड़ देता है, उसकी तरफ से कोताही हो जाती है। दीन का इसमें फायदा हुआ, दीन से करीब हुए या दीन से दूर हुए जो है, दूसरी उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो हदीसें जो फजाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किए हैं उम्मत की नसीहत के लिए वही काफी है। इमाम अबू ज़ुर्रा रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर मुहद्दिस गुजरे हुए हैं, कहते थे कि जिस आदमी को कुरान नसीहत के लिए काफी ना हो, दुनिया की कोई चीज उसके लिए काफी नहीं हो सकती। नसीहत दीन से करीब आने के लिए कुरान ही काफी है। अगर कुरान कोई सही तरीके से तदब्बुर करते हुए, उस पर गौर व फिक्र करते हुए पढ़ेंगे तो इस कुरान ने सहाबे किराम की जिंदगियां बदली हैं। किस सहाबी को कोई मनगढ़ंत रिवायत सुनाई गई तो वो जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दिए? कहीं आप मिसाल देखेंगे? ये सब तो बाद में सिलसिला शुरू हुआ। बाद के लोग ज्यादा दीन से करीब है या सहाबा ज्यादा करीब थे? उनके सामने तो कोई भी मनगढ़ंत रिवायत नहीं थी, कोई भी मौजू रिवायत नहीं थी। जितनी चीजें साबित हैं वही वो जानते थे, और दीन से वो कितने करीब थे कि हर अमल का जो हक है उसे अदा करते थे। लेकिन जब ये मनगढ़ंत रिवायतें शुरू हुई, मनगढ़ंत किस्से कहानियां शुरू हुए, اور لوگوں کو دین سکھانے کے نام پر جب یہ چیزیں پیش کی جانے لگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف اگر آدمی قریب آیا تو دوسری طرف دور ہو گیا، دین کا جو جامع تصور ہے وہ باقی نہیں رہا. ہر جو ہے ہمارا جو دین ہے وہ مکمل زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر فیلڈ میں اس کی رہنمائی موجود ہے اور ہر چیز میں توازن ہے اس میں. اور جب یہ من گھڑت روایتیں آتی ہیں وہ توازن بگڑ جاتا ہے، آدمی ایک طرف کو جاتا ہے فضیلت سن کر کے اور دوسری طرف کوتاہی کر جاتا ہے، صحابہ کرام جیسی زندگی پھر نہیں رہ پاتی ہے. تو اس کا بڑا نقصان ہوا امت کو، صحیح معنی میں بڑا نقصان ہوا ہے اور دین سے لوگ دور ہوئے ہیں. سورتوں کی فضیلتیں جب آپ سنتے ہیں تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ ہر ہر سورہ کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی گئی ہیں، لیکن بعض سورتوں کی فضیلت ثابت بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں ہے، لیکن وہ بہت کم سورتیں ہیں جن کے فضائل ثابت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی فضیلت بیان کی ہے. لیکن یہ جو سورہ یاسین کے بارے میں، سورہ رحمان کے بارے میں لوگوں کے درمیان چیزیں مشہور ہو گئی ہیں، وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ ذکر کیا. سورہ رحمان خاص طریقے سے ہم بھی بچپن میں جب ہم کو پڑھایا جاتا تھا سورہ رحمان کی خاص طریقے سے تجوید کے ساتھ بڑی مشق کرائی جاتی کہ لوگوں کے سامنے جو ہے اسے جا کر کے پیش کریں، خاص اہتمام کریں سورہ رحمان. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ صرف اللہ کی نعمتوں کو گنایا گیا ہے، اور جو ہے اس میں جنت کی جو ہے نعمتوں کا بھی ذکر ہے، دنیا کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بس یہی بات ہے اس کے اندر. بار بار اسے ذکر کیا گیا، بار بار وہ ایک آیت آتی ہے، وہی ابھی تکرار کی جو بات چل رہی تھی ریپیٹ کی جو ہے، خود دیکھیے سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اصل میں کسی چیز کو سمجھانے اور بیان کا ایک انداز بھی ہوتا ہے کہ بار بار جب کہتے ہیں تو ذہن پر اس کا کچوکا لگتا ہے اور آدمی سمجھتا بھی ہے، سنبھلتا بھی ہے اور اسے نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. آج کی اس درس کی اہم چیز یہی ہے کہ قرآن کے فضائل کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میدان میں حدیثیں بہت گڑھی گئی ہیں، اور جنہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کا اعتراف بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ حدیثیں کیوں گڑھی تھیں. اس لیے جب فضائل کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں، قرآن کے فضائل ہو یا یہ کہ سورتوں کے فضائل، ایک ایک سورت کے جو فضائل، تو اس کے بارے میں پہلے معلوم کر لیجئے کہ یہ فضیلت ثابت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ حدیثیں اس میں من گھڑت اور موضوع اور ضعیف ہیں، صحیح حدیثیں اس میں بہت کم ہیں. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب.